السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل القرآن آج کی کلاس میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. اہلاً وسہلاً. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، آج ہماری فورتھ کلاس ہے اور آج ہم انشاءاللہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے اہل القرآن تھے، اور قرآن کی آیات سن کر جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تو ان پر کیا اثر پڑتا، یا وہ ان آیات کو کس طرح سے لیتے تھے، ان آیات پر کس طرح سے ایکٹ کرتے تھے، اور ان آیات کے تعلق سے ان کا ایمان کیسے ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم بھی جب قرآن کی آیات پڑھیں تو ہم پر بھی ویسے ہی اثر ہو جیسے کہ صحابہ کرام پر ہوتا تھا، اور ہم بھی اسی طرح سے ایکٹ کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے انشاءاللہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، صحابہ کرام آیات کو کیسے لیتے تھے. ویسے تو ہمیں کئی صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ انہوں نے کس طرح سے اس پر عمل کیا، لیکن ہمیں خاص جو واقعہ ملتا ہے جو صحیح بخاری میں ہے، اور انس رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ انس رضی اللہ عنہ بہت ہی مشہور صحابی تھے، اور 10 سال انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ان کی والدہ ان کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر آئی تھیں جب یہ 10 سال کے تھے، اور اس کے بعد وہ 10 سال تک خدمت میں رہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے جو اسٹیپ فادر یعنی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، وہ خود ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ کے جو پہلے جو فادر تھے، پہلے جو والد تھے ان کے، وہ کہیں دور چلے گئے تھے جب ام سلیم نے اسلام قبول کیا، اور وہیں ان کی وفات ہو گئی تھی. تو یعنی وہ بغیر اسلام لائے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہ کو طلحہ رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا پیغام آیا نکاح کا، تو ام سلیم نے ان کا پیغام قبول کر لیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، اور کہا کہ اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو وہی میرا مہر ہوگا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں صحابیات اور صحابہ کیسے ہوا کرتے تھے کہ ان کے نزدیک جو ان کی پرائیورٹیز تھی وہ کیا ہوتی تھیں، دین اسلام. تو جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور ام سلیم سے ان کا نکاح ہوا، تو انس رضی اللہ عنہ ان کا واقعہ بتاتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بہت ہی فیمس صحابی تھے، بہت مشہور صحابی تھے، بہت مشہور آدمی تھے مدینہ کے، اور سب سے زیادہ وہ مشہور اس بات کے لیے تھے کہ ان کے پاس بہت سارا مال تھا، بہت سارے باغات تھے ان کے، بہت مالدار صحابی تھے. ان کے باغوں میں سے ایک باغ تھا جس کا نام بیروحہ تھا. تو بیروحہ یہ جو باغ تھا، یہ ایکچولی مسجد کے بالکل سامنے تھا. جو بخاری کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باغ مسجد کے سامنے تھا، کہ جب امام نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے وہ باغ نظر آتا تھا. سبحان اللہ، دیکھیں کہ کتنی مین جگہ پر تھا، یعنی جو ہم سینٹر کہتے ہیں نا جس کو، ایسی جگہ وہ باغ تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. اور یہاں پر جو آیت، اس آیت میں جو بر کے معنی ہیں کہ لن تنالوا البر، البر جو ہے یہاں پر اس کے معنی جنت کے ہیں. اور بر ویسے اگر آپ اس کے لفظی معنی دیکھیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بہت ہی گھنا باغ جو درختوں سے بھرا پڑا ہو، جہاں پر ذرا سی بھی زمین نہ دکھائی دیتی ہو. تو چونکہ جنت بھی ایک باغ ہی ہے، تو بہرحال تو یہاں پر اس آیت کا مطلب کیا ہو کہ تم جنت نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو. اب انہوں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچتا رہا کہ مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ مال کون سا ہے، یا سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کون سی ہے، تو مجھے بیروحہ کا خیال آیا کہ مجھے وہ بیروحہ کا باغ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس باغ کی خوبی کیا تھی؟ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ باغ بالکل سینٹر میں تھا ایک تو، دوسرا اس میں اتنے گھنے درخت تھے کھجوروں کے، ایک روایت کے مطابق تو پتہ چلتا ہے کہ 500 یا 600 درخت کھجوروں کے، یا بہرحال جتنے بھی درخت ہوں، لیکن بہت مشہور باغ تھا یہ، اور بالکل گھرا ہوا تھا درختوں سے، اور اس میں چشمہ تھا ٹھنڈے پانی کا اور میٹھے پانی کا، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں اکثر آرام کرنے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی کھجوریں تناول فرماتے، اس باغ میں آرام فرماتے، اور وہاں کے چشمے کا ٹھنڈا اور شینی پانی پیتے تھے، اور آپ وہاں پر ایکچولی ریلیکس فیل کرتے تھے اس باغ میں بیٹھ کر، وہاں کے سائے میں بیٹھ کر، آپ سوچے کہ کتنا اچھا وہ باغ ہوگا، اور یہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی کتنی خوش قسمتی کہ ان کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہوں یا وہاں کی کھجوریں کھاتے ہوں، یہ بھی کتنا بڑا آنر ہے نا، بہت بڑا آنر ہے، آپ کو سوچے کہ جب اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہو اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ چیز کچھ کام میں آئے، اور اس میں جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، اگر وہ آئیں ہمارے گھر یا ہماری ایسی جگہوں پر، تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی، تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی تو بات یعنی کسی میں آ ہی نہیں سکتی، سبحان اللہ۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں سوچتا رہا اور مجھے بیروحہ کا باغ سب سے زیادہ پسند ہے اپنے تمام مال و دولت میں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ذریعے سے جنت میں مقام حاصل کروں۔ تو اب دیکھیں یہ آیت سن کر طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا کہ اچھا کھجوروں کا کچھ بنچ اٹھا کے لائے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دے کہ اللہ کے رسول لیجئے یہ صدقہ ہے میری طرف سے، یہ اس میرے پسندیدہ باغ کی کھجوریں ہیں جو مجھے پسند ہیں، اور میں نے وہ انہوں نے لا کر دے دی، نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا، وہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ تو میں نے سوچا کہ کیا چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ ان احب اموال الیہ بیروحا و انہا صدقۃ للہ، سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری بات ہے، ان کے یہ جملے پڑھ کر دل کی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے تمام مالوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیروحا کا باغ ہے، اور وہ انہا صدقۃ للہ، یہ میں نے صدقہ کیا اللہ کے لیے، ارجو برہا و ذخرہا عند اللہ، میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرا باغ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذخیرہ ہوگا، یعنی ذخرہا کا مطلب کیا ہے، ذخیرہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ گارنٹی کے ساتھ مجھے واپس ملے گا جنت میں، یعنی وہ ان کو کتنا یقین تھا، آپ دیکھیں آج اگر میں اور آپ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے تو کیا ہمیں بھی سیم وہی یقین کی کیفیت حاصل ہوتی ہے جو طلحہ رضی اللہ عنہ کو تھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ارجو برہا و ذخرہا عند اللہ، میں امید کرتا ہوں کہ یہ مجھے گارنٹی کے ساتھ ذخیرہ ہو کر واپس جنت میں ملے گا۔ فأداها رسول اللہ حیث اراکا، اے اللہ کے رسول اسے آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں خرچ کر دیجئے، سبحان اللہ۔ یعنی واقعی میں کبھی کبھی تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ انسان تھے بھی کہ نہیں تھے، حالانکہ وہ انسان ہی تھے ہمارے جیسے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر رک کر سوچیں، میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں بہت پسند ہے، چاہے وہ ہمارے گھروں میں سے ہو، چاہے ہمارے لباس سے ہو، چاہے ہمارے زیورات میں سے ہو، چاہے ہماری کراکری میں سے ہو، کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو بہت پسند ہے؟ تو پلیز ہم کوشش کریں کہ آج ہم یہ واقعہ پڑھ کر، یہ آیت سن کر، اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے ہم کوشش کریں کہ جو اپنی پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں نکالنے کی کوشش کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس کو آپ جہاں چاہتے ہیں وہ اس کو دے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر آپ دیکھیں کتنا خوش ہوئے، خوشی سے آپ کی زبان سے 3 دفعہ یہ جملے نکلے، ذالک مال الرہب، مالک الرہب، کہ یہ ایسا مال ہے جو بہت نفع بخش ہے، یہ ایسی تجارت ہے جو بہت نفع بخش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ اس بات کو دہراتے رہے کہ یہ نفع بخش تجارت ہے، مالک الرہب، یہ ایسا مال ہے جو بہت نفع دینے والا ہے، اس کی تجارت بہت فائدہ مند ہوگی، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وقسمے تو معقول تو انی ارا انت جلح الاقربین، کہ میں نے سنا ہے تمہارے رشتہ داروں کے بارے میں تم سے، یعنی کچھ وہ لوگ ضرورت مند ہیں، تو تم ایسا کرو کہ تم اپنا یہ باغ ان رشتہ داروں پر جو تمہارے غریب رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کر دو۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں کہ افلو یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میں ایسے ہی کروں گا، فقسمیا طلحہ، اور انہوں نے سن لیا اور پھر انہوں نے اس کام کو انجام دے دیا، اور کہا جاتا ہے صحیح بخاری ہی کی روایت میں ہے کہ آپ نے یعنی طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ باغ اپنے غریب رشتہ داروں پر اور خصوصاً چچیرے بھائیوں پر خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں نا کہ اس سے ایک یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے، اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں ہی دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ اچھا ہمارا مال یہ غریب رشتہ دار یوز کر لیں گے، تو ایکچولی زیادہ اجر، زیادہ اس کا فائدہ رشتہ داروں کو دینے میں ہے، ڈبل اجر ہے رشتہ داروں کو، اگر آپ غریب رشتہ داروں کو دیں گے تو اس کا ڈبل اجر ہے۔ تو یہاں پر طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اسے اپنے چچیرے بھائیوں میں اور غریب رشتہ داروں پر صدقہ کر دیا۔ تو اب یہ واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا اور ہم کیا کر سکتے ہیں کوشش، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ایکچولی آپ دیکھیں کہ ایک حدیث کے الفاظ میں، بہت طویل حدیث ہے جس میں الحمدللہ کو تملاء المیزان کہا گیا ہے، اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ الصدقۃ برہان، صدقہ آپ کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے کہ آپ ایمان والے ہیں، یعنی اگر آپ صدقہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں تو یہ اس بات کا آپ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ کے اندر ایمان موجود ہے۔ اور کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکال کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، تو رمضان میں اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ آپ نے ایک فرض کام انجام دیا، وہ صدقہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر صدقہ وہ والا صدقہ ہے جو نفل صدقہ ہوتا ہے، جو ایکسٹرا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ تو اینی ہاؤ ہر حال میں فرض ہے، آپ کو نکالنا ہے، لیکن صدقہ انسان اپنے دل کی خوشی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اور ایک بہت ہی پیاری حدیث ہمیں ملتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ابن عباس اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت رمضان آتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے ملتے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل علیہ السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة۔ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن جب رمضان میں جبریل امین سے آپ ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں جبریل امین ہر رات آپ سے ملا کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے رہتے۔ جب جبریل امین آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی ایک اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی آپ تیار ہو جاتے تھے صدقہ اور خیرات کرنے میں، اور آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے زیادہ ہو جاتی تھی، یہ تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتی تھی۔ تو آپ بتائیے کہ ابھی رمضان آنے والا ہے، کیا میں نے اور آپ نے اپنی کمر کستی ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں کیا چیز خرچ کریں گے، ہم کیا چیز دے کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ دیکھیں یہ قرآن، یہ صحابہ کرام کیسے تھے، کیسے ایمان والے تھے کہ جب قرآن سنتے تو وہ قرآن کی ہر آیت پر یقین رکھتے تھے، وہ گویا کہ اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھتے تھے، ان کو اس بات کا یقین تھا کہ جو آج ہم دے رہے ہیں وہ ہمیں اس سے بڑھ چڑھ کر ملے گا، وہ نیکیوں کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ اور آج میں اور آپ، ہم بھی قرآن سنتے ہیں لیکن آج ہم پر وہ اثر نہیں ہوتا جیسے صحابہ کرام پر ہوتا تھا، آج ہم اس طرح سے نیکیوں کی تلاش میں نہیں رہتے جس طرح سے صحابہ کرام رہا کرتے تھے۔ وہ کیسے اہل القرآن تھے کہ قرآن کی جو آیت نازل ہوتی اس پر فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے، ان کے سوالات کیسے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، جنت کیسے ملے گی، افضل عمل کون سا ہے۔ ایک بہت اچھا آرٹیکل آیا تھا، کل ہی کسی نے پوسٹ کیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں، آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اس میں یہی بات کہی گئی تھی، کسی نے لکھا ہے کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ صحابہ کرام اور ہمارے ایمان میں اتنا فرق کیوں ہے آخر۔ اگر ہم ماحول کا شکوہ کریں تو اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو اس وقت تو توحید کا نظریہ دیا گیا اور وہاں کوئی توحید کو ماننے والا نہیں تھا، لیکن وہ لوگ اس کو قبول کرتے چلے گئے، جبکہ ہمارے گھر میں تو ہمیں بچپن سے توحید اور ایک اللہ کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ ان کا قرآن بھی وہی تھا جو آج ہمارے پاس ہے، ان کے رسول بھی وہی تھے جو آج ہمارے رسول ہیں، سب کچھ ایک جیسا تھا، تو پھر ہمارے ایمان اور ان کے ایمان میں اتنا فرق کیوں ہے؟ آج ہمارا ایمان ان کے جیسا کیوں نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کو دیکھا تھا؟ کیا انہوں نے جنت اور جہنم دیکھی تھی؟ کیا بات تھی پھر جو انہیں جنت کے شوق میں جان دینے سے بھی پیچھے نہیں روکتی تھی، ہٹاتی تھی؟ آخر کیا بات تھی جو انہیں جہنم کے ذکر پر آہوزاریاں کرنے پر مجبور کر دیتی تھی؟ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ قبروں پر سے گزرتے تو ان کی داڑھیاں بھیگ جاتی تھیں، یعنی آخرت کو یاد کر کے؟ قرآن سنتے ہی ان کی آنکھیں بہہ پڑتی تھیں، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، یعنی انہوں نے اپنے گھروں کی پرواہ نہیں کی، ہجرت کی، گھر چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آخر ایسا کیا تھا کہ اپنے گھر تک اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کر دیے؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیا اب قرآن کی آیت میں انہیں جنت و جہنم کا ذکر نہیں جو اس وقت تھا؟ کیا آج ہمارے ارد گرد قبرستان نہیں بھرے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا آج ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ ہم کیوں گھر والوں کے پریشر میں آ کر اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں؟ حتیٰ کہ ان کے سوال بھی مختلف ہوتے تھے، بس ہمیشہ یہی فکر رہتی کہ اللہ کو کیسے خوش کریں، اللہ کے نزدیک افضل عمل کون سا ہے، جنت کیسے ملے گی، اور ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں؟ رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ بیٹے کی جاب نہیں ہو رہی ہے، کوئی صورت بتائیں۔ رزلٹ اچھا آ جائے، کوئی آیت بتائیں۔ حتیٰ کہ رنگ صاف کرنے کے لیے بھی قرآن کی آیت کا پھر شروع کر دیا ہے، استغفر اللہ۔ بہرحال ہمارے یہاں پر کیا کام ہوتا ہے؟ آیت کریمہ کو 125,000 مرتبہ پڑھایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ گھروں میں سے مشکلات کو دور کرنے کے لیے فلاں فلاں آیتیں پڑھ کر پھونکو، یا گلے میں تعویذ بنا کر لٹکا لیتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی چیزیں ہم کرتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ تو ایکچولی دیکھا جائے تو اصل اسلام تو صحابہ کرام لائے تھے، آخر ہم کیا کرتے ہیں، یا ہم آج کیا کر رہے ہیں، اور کیا فرق ہے؟ جو فرق ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر یقین بھرا ہوا تھا، اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور والہانہ محبت تھی، اور ہمارے اندر وہن بھر گیا ہے۔ اور وہن کیا ہوتا ہے؟ وہن دراصل دنیا سے محبت اور موت سے ڈر ہوتا ہے۔ ان کو قرآن کی ہر آیت پر، اللہ کے رسول کے ایک ایک لفظ پر یقین تھا، وہ جنت اور جہنم کو گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، ان کو جنت کی خوشبوئیں آتی تھیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین تھا۔ اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم کو جنت کے ذکر سے کوئی دلچسپی نہیں، جنت کا ذکر ہمیں مذاق لگتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کوئی کرے تو موڈ خراب ہو جاتے ہیں، کوئی نصیحت کرے تو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ دنیا کی تعلیم کے لیے 16 سال ہم نے لگا دیے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے کچھ عرصہ لگانا ہمیں مشکل لگتا ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ ہمارے پاس ڈھیروں بہانے نکل آتے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں احساس کرنا چاہیے، ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جانا ہے، ہمیں جواب دینا ہے، ہر سوال کا جواب دینا ہے، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم قرآن سے وہ فائدے نہیں حاصل کر پا رہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کو آج جنت اور دوزخ پر ویسا یقین نہیں جیسے صحابہ کرام کو تھا۔ لہٰذا ہمیں واپس پلٹنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن پڑھ کر، اب رمضان شروع ہونے والا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اب قرآن کی تلاوت شروع کر دے گا، جگہ جگہ دورے قرآن چل رہے ہیں، اور جگہ جگہ الحمدللہ قرآن سے تعلق جوڑنے کے پروگرامز ہو رہے ہیں، لیکن ہم یہ قرآن کو اپنے دل پر محسوس کریں۔ اور یقین جانے مجھے وہی بات ہمیشہ بہت یاد آتی ہے اور دل کو لگتی ہے بات، کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اور وہ جانتے تھے کہ وہ جو سودا کر رہے ہیں صحابہ کرام، وہ کامیابی کا سودا ہے، کامیاب تجارت ہے۔ وہ بظاہر دنیا میں سب کچھ چیز لگا دیتے تھے اور ان کا نقصان بھی ہو جاتا تھا بعض اوقات، وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے اور ان گھروں پر مشرکین مکہ نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن ان کو معلوم تھا کہ ایک گھر ان کو جنت میں، اس کا بدلہ بہترین جنت کے گھر کی صورت میں ملے گا۔ تو آج ہم لگاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں لگانے سے صحیح فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، اچھا ہمارے پیسے صحیح جگہ جائیں گے نہیں جائیں گے، جن کو ہم دے رہے ہیں ان پر ہم کو یقین نہیں ہوتا، اور ہزار قسم کے شکوک و شبہات ہمارے دل میں آتے ہیں۔ تو یہ تو وہی والا معاملہ ہے کہ جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یعنی دنیا میں اگر ہم ہار بھی جاتے ہیں، اگر جہاں ہم پیسہ لگا رہے ہیں وہاں پیسہ صحیح نہیں بھی لگتا ہے، اور خدا نخواستہ وہ کام صحیح نہیں بھی ہو پاتا ہے، لیکن ہماری نیت کی وجہ سے ہم کو اجر مل جائے گا۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا معاملہ ہے، جب محبت ہوتی ہے تو پھر کوئی چیز قربان کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، پھر قربان کرتے ہوئے دل چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ قربان کرنے سے دل بڑا ہوتا ہے۔ خوشی قربان کرنے سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے خوشی ہوتی ہے، اپنے پاس جمع کر کر کے رکھنے سے خوشی نہیں ہوتی۔ تو وہ چیز ہم پیدا کریں۔ تھوڑی سی ہم تلاوت سن لیتے ہیں تاکہ اس کا کچھ، ان آیت کا کچھ اثر ہم پر پڑے۔
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
تو الحمدللہ آج کی ان آیات سے مجھے امید ہے کہ ضرور ہم ابھی جائیں گے اپنی کیبنیٹ کھولیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سا ہم کو ڈریس سب سے زیادہ پسند ہے, ہم وہ اللہ کی راہ میں نکالنے کی کوشش کریں گے. اگر الحمدللہ کسی کے پاس جیولری ہے تو وہ جیولری میں سے کچھ دیکھے کہ کیا چیز اس کو پسند ہے, وہ اللہ کی راہ میں نکالنے کی کوشش کرے. اور اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے, کچھ چیزیں ہیں اس کے پاس, کچھ زمین ہے, تو کوشش کرے کہ اس میں کا کچھ حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور دیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اہل القرآن بنے, جیسے کہ ہم نے پہلے دن صالح الفوزان, شیخ صالح الفوزان کا سنا تھا کہ ان سے جب سوال کیا گیا تھا کہ یہ اہل القرآن کون ہوتے ہیں, کیا یہ حفظ کرنے والے لوگ ہیں, تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ اہل القرآن وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر مین چیزیں عمل کرتے ہیں, ان آیات کے مطابق عمل کرتے ہیں, اسے دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرتے ہیں. تو بہرحال یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جب قرآن کی آیت پڑھیں تو آنکھیں بند کر کے اس پر سے نہ گزر جائیں, بلکہ یہ دیکھیں کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے, قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر ہم آخرت میں اپنی کامیابی چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں قرآن کی آیات پر عمل کرنا ہوگا. اور وہ عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں, آج ہماری کوئی ایک چیز ہمارے پاس ہو سکتا ہے وہ ایکسٹرا پڑی ہوئی ہوگی, ہو سکتا ہے ہمارے پاس وہ ایک بیکار چیز ہوگی, لیکن وہی چیز کسی دوسرے کے لیے ضرورت کی چیز ہوگی. اگر ہم وہ چیز اللہ کی راہ میں نکال دیتے ہیں اور جو کہ ہمارے اندر کیبنیٹ میں کئی سالوں سے پڑی ہوگی, لیکن وہ کسی کے کام آ جائے گی. پھر اسی طرح سے آج ہمارے کچھ ہمارا پیسہ, کچھ ہمارے پاس سے جو بھی ہمارے پاس کیش منی ہے, وہ نکالنے سے اگر کسی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی کیا ہوں گی. اور دیکھیں, صرف غریبوں کو ہی صدقہ نہ دیں بلکہ رشتہ داروں پر بھی صدقہ کیا کریں. اور صدقہ یہ کوئی بلاؤں کو ٹالنے والی ایسی چیز نہیں کہ جیسے آپ نے صدقہ دیا تو اس سے بلائیں, یعنی وہ پیسوں میں بلائیں آ جائے گی. وہ ہمارے یہاں غلط سوچ ہے کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے, جو اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے, ان کو خوش کرنے کے لیے دیا جائے. ضروری نہیں کہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو ہی صدقہ دیں, بلکہ جو آپ کے امیر رشتہ دار ہیں تو ان کو بھی کبھی کبھی کوئی تحفہ ایسے دینا چاہیے, تاکہ جس کی وجہ سے آپس میں محبت بڑھے. اور سب سے بڑی بات تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں تو دراصل آپ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکانے سے محبت ہے, کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر آمنا اور صدقہ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ہمارے صحابہ کرام کا آپ رویہ دیکھیں, ایسا کیا معاملہ تھا اور ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رہتی دنیا تک ہمارے لیے تلاوت کرنا واجب قرار دیا کہ ہم جب بھی پڑھتے ہیں قرآن میں آیتیں تو اس میں کئی جگہ رضی اللہ عنہم کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. تو یہ جو ٹائٹل ان کو ملا تھا, وہ ٹائٹل کیوں ملا اور اللہ تعالیٰ ان سے کیوں راضی ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان کے یہی کاموں سے راضی ہوا تھا. تو اگر ہم ان کے جیسے کام کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی طلحہ رضی اللہ عنہ کے جیسا اتنے بڑے دل والا بنائیں اور ہم سے راضی ہو, اور ہمارا مال اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائیں, تاکہ کل یہ جنت میں ہمیں بہت زیادہ نفع بخش سودے کے ساتھ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ہم کو واپس ملے انشاءاللہ. آمین. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آدھا گھنٹہ ہی ہوئی, ہم کارٹون دیکھ سکتے ہیں.
آج سب لوگ سمجھ گئے کہ سائمن ابراہیم اردو میں ہیں. تو
کیونکہ اردو کیسے ڈالا آپ نے, ہم کو فون ڈالا نہیں آتا.
نہیں ابو نے ڈالے تھے فون ٹیکس میں.
اچھا ٹھیک ہے.